بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے اقبال الشیم شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ کی ہر عطاعت کو شوق اور رغبت سے بھارنے والے بنیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں. دل کا اصلی کام یہ ہے، اور یہی اللہ والوں کا ہر زمانے مقصود رہا. تصوف کی اصل میں یہی ہے کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر ان کو مغلوب کر کے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال کی صلاحیت کو حاصل کیا جائے. اللہ کا تقرب جو ہے شریعت مطہرہ پر چلنے ہی میں ہے. اللہ ہمیں ایسی استعداد عطا فرما دے کہ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنے والے بنے، اور جن سے روکے اس سے رکنے والے بنے. تو یہ ایک باب چل رہا ہے ورد کا اور واردات کا. یہ خطاب حضرت کا ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی استعداد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ورد بتائے جاتے ہیں، کچھ اوراد بتائے جاتے ہیں، کچھ وظائف بتائے جاتے ہیں. ذکر ہے، دل کو مشغول رکھنے کے لیے کچھ اشغال بتائے جاتے ہیں، دل کی نگرانی کے لیے کچھ مراقبات بتائے جاتے ہیں. مقصود یہی ہے کہ دل کے اندر شفافت آئے، لطافت آئے، پاکیزگی آئے، قوت آئے، ہمت آئے شریعت پر چلنے کی. تو جب آدمی اس میں لگتا ہے، سالک جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کی رضا خوشنودی والے اعمال میں لگا ہوا ہے، جب وہ ان واردات ان اس ورد کو کرتا ہے، یعنی ذکر کو، شغل کو، مراقبات کو، اس پر اللہ پاک کچھ پھر اس کے دل پر وارد فرماتے ہیں، کچھ کیفیات آتی ہیں، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے تعلق سے جو ہے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ والے ماہر ہیں، انہوں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا اسی مشغلے کے اندر. نفس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کو مغلوب کیسے کیا جائے، شیطان سے کیسے بچا جائے، اس کے دعو کو کیسے سمجھا جائے، اس راستے کے اندر جو دشواریاں ہیں اللہ کے تقرب کے حاصل کرنے کے لیے یا اس سے ہٹانے کے لیے، اس کی نشاندہی بھی فرماتے ہیں. یہ واردات کے تعلق سے جو ہے ہم نے پچھلے جمعے جو پڑھا تھا اس کا صرف ملفوظ پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس سے اگلا آ جائے گا. فرماتے ہیں، تجھ پر معرفت ربانی کا وارد اس لیے بھیجا کہ اس کے سبب سے بارگاہ عالی میں وارد ہونے کے لائق ہو جائے. وارد اس لیے تجھ پر بھیجا کہ تجھ کو اغیار کے پنجرے چھڑا دے اور شہوات نفسانیہ کی غلامی سے آزاد کر دے. وارد اس لیے تجھ پر بھیجا کہ تجھ کو تیرے وجود کے قید خانے سے نکالے اور مشاہدہ مولا کے وسیع میدان میں پہنچا دے. اس پر پچھلے جمعے تفصیل سے بات ہو چکی. اب جو ملفوظ آ رہا ہے اس میں فرما رہے ہیں، واردات الہیہ اکثر اچانک، واردات الہیہ اکثر اوقات اچانک اس لیے پیش آ جاتے ہیں تاکہ عباد اپنی قابلیت استعداد کے سبب ان کے مدعی نہ ہو جائیں. باتیں تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں، غور کریں گے سمجھ بھی آ جائیں گی، ورنہ تاثیر تو دل میں اترے گی. کیا فرما رہے ہیں، واردات الہیہ اکثر اوقات اچانک اس لیے پیش آ جاتے ہیں تاکہ عباد اپنی قابلیت استعداد کے سبب ان کے مدعی نہ ہو جائیں. یہ ترجمہ ہے ملفوظ کا. اصل ملفوظ عربی میں تھا. یہ ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ فرمایا. آگے اس کے فائدے میں انہیں کے خلیفہ مولا عبداللہ کبیر ہم تعالیٰ فرماتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندے کے دل پر جو اسرار و معارف وارد ہوتے ہیں، پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے، ان میں بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا. یہ پچھلے ملفوظ میں اس سے پہلے بھی یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، ورد ہمارے اختیار کی چیز ہے. اس لیے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اصل اللہ کی طلب جو ہم سے ہے ورد کی ہے، کہ ہم ذکر کریں، شغل کریں، مراقبات کریں، اندر صلاحیت لیں تاکہ شریعت پر چلیں. تو ورد تو ہم اللہ کا مطلوب ہے، ہم سے طلب ہے، اور ہمارے اندر کی طلب اللہ سے ہے کہ ہم کچھ واردات ہوں، کچھ کیفیات ہوں، کچھ مزہ آئے، کچھ سکون ملے، کچھ انوارات ملے. یہ تو یہ تو مطلوب ہمارا ہے. تو اس جگہ ایک جگہ یہ سمجھایا ہے کہ جو مطلوب اللہ کے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں اور اس پر اللہ دیتے ہیں، اور غیر اختیاری ہے، جب چاہتے ہیں. اس کی مختلف انواع کا تذکرہ بھی ہو چکا. تو یہیں فرما رہے ہیں کہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندے کے دل پر جو اسرار و معارف وارد ہوتے ہیں، ایسی خفیہ چیزیں ہیں، ایسے بھید ہیں جس کو عام آدمی نہیں جانتا، یہ ہر بندے کے ساتھ مفت اور ذوقی چیزیں، وہ دل کے اس ذوق کے بیدار ہونے پر، اس حادثے کے بیدار ہونے پر سالک خود اس کو محسوس کرتا ہے. تو وہ معارف جو ہے وارد ہوتے ہیں. پہلے بھی کئی بار گزر چکا کہ بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں. بعض مرتبہ یہ بندہ منتظر اور مستعد ہو کر بیٹھتا ہے لیکن ورود نہیں ہوتا. بعض مرتبہ بندہ منتظر مستعد ہو کر بیٹھتا ہے لیکن ورد اس کا ورود نہیں ہوتا. اکثر اوقات ایسے وقت ہوتا ہے کہ خیال بھی نہیں ہوتا، کہ اس وقت اچانک پیش آ جاتا ہے. میں نے ایک واقعہ بھی اس زمن میں سنایا تھا، ابو سعید گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا، اسی تعلق سے انتظار میں بیٹھے. ایک دفعہ ان پر جو تجلی ہوئی وہ ایسی قوی تھی، وہ ایسی اس کی لذت تھی، ایسا اس کے اندر سرور آیا. کچھ ساتھی بعد میں آئے ہیں، پھر عرض کر دیتا ہوں. حضرت عبد القدوس گگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں اللہ والے چشتیہ سلسلے کے گزرے ہیں. ان کا فیض جو ہے پورے عالم کے اندر پھیلا. اللہ کے بندوں نے ہر زمانے میں دل کے اصلاح کے لیے محنت فرمائی اور لوگوں نے ان سے یہ صلاحیت حاصل کی. تو ان سے فیض پھیلا علاقوں کے اندر، دور دور ان کے خلفاء نے جا کے کام شروع کیا دل کی اصلاح کا. ان میں ایک بزرگ تھے جو ہے وہ ان کے اپنے گھر کے اندر اپنا پوتا جو ہے وہ اس صلاحیت کو صرف یہ کہ حاصل ہی کر سکے بلکہ بگڑ گیا. وہ ایسا بگڑا کہ ایک رات کو تہجد کے وقت اس کی ماں نے اس کے سرہانی بیٹھ کر دعا کی اللہ سے کہ اللہ یا اس کو ہدایت دے دے یا اس کو موت دے دے. یعنی کتنا تنگ آئی ہوگی ماں. اس کو جب یہ اس نے سنا کہ میری ماں نے میری موت کی دعا مانگنی شروع کر دی، اٹھ کر ماں کے پاؤں پکڑ لیے کہ اچھا میری حالت یہ ہو گئی. اور ماں سے کہا کہ میری موت کی دعا اب نہ کر، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اب جو تو کہے گی وہ میں کروں گا، جہاں چاہے گی بھیجے گی میں چلا جاؤں گا. تو اس نے کہا جب گھر میں گنگا بہ رہی تو فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے، جب گھر میں فیض چل رہا تھا، لیکن آپ جہاں کہیں گی. تو انہوں نے اپنے یعنی ان کے دادا کے ایک خلیفہ کی طرف بھیجا. وہ اپنے وقت کے وہاں پر حاکم تھے، اس زمانے میں حاکم بھی اللہ والے ہوتے تھے، کہ وہاں چلے جا. انہوں نے وہاں خط لکھ دیا، چٹھی بھیج دی، پھر خود گئے. اب چونکہ پہلے سے اطلاع تھی، انہوں نے اپنے شیخ کے گھرانے کے فرد ہونے کی حیثیت سے شہانہ استقبال کیا. پالکی پر بٹھا کر لے کر گئے. 3 دن تک مختلف انواع کی ان کی دعوتیں ہوتی رہیں, خوب شان شہانہ. 3 دن کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کے لیے نہیں آیا تھا. ان پر صاحب ظاہر کس لیے آئے تھے؟ تو عرض کیا میں تو اپنے دل کی اصلاح کے لیے آیا تھا. تو 3 دن تک شہانہ استقبال ہوا تھا, یہ سنتے ایک تھپڑ زور سے جڑ دیا کہ زندگی کے 3 دن کیوں ضائع کیے, آتے کیوں نہیں بتا دیا. غالباً یہ بھی کہا انہوں نے کہ آپ کے گھر ہمارے گھرانے کی جو آپ کے پاس نعمت آئی, میں تو اس کے لیے آیا ہوں. میں بیٹا یہ ناز و نعمت سے حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اب یہ چونکہ اب اندازہ لگائیں کہ جس کا ایسا استقبال ہوا ہو پھر اس کو ایسے تھپڑ لگ جائے, کیا بیتی ہوگی. لیکن چونکہ اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پی گئے. اب حضرت نے فرمایا کہ اب ایسا کرو, جاؤ استبل میں جا کے نا وہاں گھوڑوں کی خدمت کرو, وہیں کھانا پہنچ جائے کرے گا. مجلس پہ آنے کی بھی اجازت نہیں, بس وہاں ان کی خدمت کرو, گھوڑوں کی لیڈ صاف وہ صفائی لگ گئے. چونکہ فیصلہ کر لیا تھا وہ, یعنی کسی زمانے میں چشتیہ کے اندر جو ہے ایسے مجاہدے کرائے جاتے رہے ہیں تربیت کے لیے. وہ لگ گئے, 2 وقت کا روکھا سوکھا کھانا بس وہیں پہنچ جاتا تھا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مہترانی سے کہا کہ جو گھوڑوں کی لید وغیرہ جو ہے نا اس کو لے کر ٹوکرا وہاں سے گزرنا اور اس کے پاس چھلکا دینا, دیکھنا کرتا کیا ہے. جو چھلکایا تو غصے سے کہا, ہوتا نا گنگو تو مزہ چکھا دیتا, ہے تو شیخ کے گھرانے کی مہترانی, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. آ کے بتایا گیا, فرمایا کہ ابھی اس میں ہے باقی وہ چیز چہر جو نکالنا چاہ رہے تھے, صاحب زندگی کی بو تکبر. پھر بھول گئے, کچھ عرصہ گزرا, پھر مہترانی سے یہی عمل کرنے کے لیے کہا گیا. اب جو اس نے چھلکائی گندگی جو ہے تو غصے سے برا کہا کچھ نہیں, بتایا گیا تو فرمایا کچھ فرق پڑا ہے لیکن ابھی ہے. پھر کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرا, اب کہا مہترانی سے گندگی کا ٹوکڑا پاؤں پھسلنے کے بہانے اس کے اوپر ڈال دینا. اس نے جناب ایسے کیا, خود گری پھسلی, لیکن اب بن چکے تھے. اب نہ گھورا نہ کچھ کہا بلکہ اس سے معذرت کرنے لگے کہ تجھے چوٹ تو نہیں لگ گئی. اس نے معذرت کی نا کہ میری وجہ سے گندگی آپ پر پڑ گئی, تو کہنے لگے یہ گندگی کچھ نہیں, میں اس سے زیادہ گندا ہوں. اب حضرت نے اپنی مجلس میں آنے کی اجازت دی, اب ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا, اب ذکر تلقین ہوا, اب واردات شروع ہو گئی, اب ورد ملے تو ورد پر واردات شروع ہو گئی. اب ان واردات کی وجہ سے ان کے دل کے اندر پھر عجب آنا شروع ہوا, پھر اس کو محسوس کیا تو پھر چھڑا دیا. عجیب ہے, پہلے ایسے مجھے گھٹانی نے فرماتے ہیں کہ چشتیہ کے اندر پہلے ناک چنے چبوائے جاتے تھے, فرق لکھا ہے حضرت نے فرمایا ہے چشتیہ کا نقشبندیہ کا. مثال ایسے دیتے ہیں کہ ایک مریض ہے, اس کے اندر بیماری بھی ہے اور زوف بھی ہے, تو اطباء کا اختلاف ہے. بعض اطباء یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ بیماری کے غلبے کی وجہ سے زوف ہوا ہے تو بیماری کا پہلے ازالہ کر لو, زوف خود ختم ہو جائے, قوت آ جائے گی. دوسرے کہتے ہیں کہ زوف کی وجہ سے کمزوری سے بیماری نے حملہ کیا, اس کو قوت دو, اندر قوت آ جائے گی, بیماری حملہ ہی نہیں کرے گی, بیماری خود ختم ہو جائے گی. تو نقشبند تو پہلے قوت پہنچاتے ہیں تاکہ اندر قوت آ جائے, اور چشتیہ جو ہے وہ پہلے ازالہ بیماری کا کرتے تھے. اب وہ اتنا لمبا کام ہو جاتا تھا جیسے یہ بتایا جو واقعہ, لیکن فرماتے ہیں تھانے تعالیٰ کہ اس زمانے میں چونکہ عام لوگوں کی ہمتیں رہی نہیں اس جیسی مجاہدوں کو کرنے کی, اس لیے چشتیہ بھی نقشبندیہ بن گئے. اب ذکر بتا دیتے ہیں پہلے ہی تاکہ جو ہے تو الغرض یہ ہے کہ ان کی پھر چھڑا دی انہوں نے اس واردات کی جو عجب آنے لگا پھر چھڑا دیے اور پھر شروع کرائے اور پھر ان کو ایک دفعہ اپنے ساتھ لے گئے شکار کے لیے اور کہا کہ شکاری کتوں کو پکڑا دیا ان کی رسیاں کہ ان کو جب تک میں نہ ہوں چھوڑنا نہیں خود گھوڑے پر سوار. اب یہ ایک لمبی مدت گزری اس میں کئی مہینے گزرے تھے اس میں وہ کھانا بھی بالکل مختصر تھا تو ان کے اندر کمزوری آ گئی اور کتے شکاری پلے ہوئے وہ جو دوڑے ان سے سنبھلا نہ جائے تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ جب تک میں کہوں نہیں تو چھوڑنا نہیں تو چھوٹنا جائے رسی رسیاں کیا کہ اپنے کمر میں باندھ لیں. اب جیسے شکار نظر آیا ان کتوں کو تو انہوں نے تو دوڑ لگائی ان سے سنبھلا نہ گیا یہ گرے اور گھسٹتے چلے گئے لہو لہان ہو گئے جھاڑیوں کے اندر لیکن رسی نہیں چھوڑی. اس میں ایک ایسی کیفیت وارد ہوئی ایسی تجلی ہوئی کہ جس میں وہ ساری تکلیف بھول گئے. خیر لمبا قصہ ہے مختصر یہ ہے کہ حضرت نے پھر ان کو فرمایا جب یہ واقعہ ہو گیا تو فرمایا بھی تمہارے گھرانے کو جنہیں نعمت ملی تھی میں تمہیں دیتا ہوں یعنی اجازت دی. اب پھر ذکر اذکار شروع کیے. اب وہ جو تجلی آئی تھی وہ جو گھسٹتے ہوئے لہو لہان ہوتے ہوئے آئی تھی یہ ذوقی چیزیں ہیں جس نے چکھا نہیں وہ نہیں سمجھ سکتا. اس میں جو سرور آیا اس میں جو مزہ آیا وہ ایسا زبردست تھا کہ اس کے انتظار میں رہتے مراقبہ کرتے وہ جو ذکر بتایا جاتا جیسے یہاں فرمایا کہ بار مرتبہ منتظر مستعد ہو کر بیٹھتا ہے وہ مستعد ہو کر بیٹھتے وہ ذکر میں لگتے اور اس پہ خوب زور لگاتے مراقبے میں خوب کہ وہ ملے تجلی پھر وہ کہاں آتی. ایک دفعہ کیا کیا سانس بند کر کے بیٹھ گئے. صوفیہ کے ہاں بعض کے ہاں ایک خاص طریقہ ہے سانس روک کے ذکر کرنے کا بعض انفاس اس میں صاحب کہتے ہیں سانس روک کے بس ذکر کرنا ہے لیکن سانس اس کی مشق پھر ہو جاتی ہے بعضوں کی لمبی ہو جاتی ہے تو ان کی مشق بھی بڑھتی جا رہی تھی تو ان کو اس دن ایسی کیفیت کا غلبہ کہ آج وہ تجلی لینی ہے سانس نہیں چھوڑنا کا جان نکل جائے گی. گھنٹوں سانس روکا گھنٹوں سانس روکا اللہ سے سوال کر رہے ہیں ضد کر رہے ہیں کیا کرنا ہے وہ تجلی لینی ہے. عجیب بعض کا حالت پیش آتی ہے اب یہ اپنے اختیار میں ہے نہیں تو مانگ رہے ہیں اس مزے کو لینا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ پھر اچانک وہ ہو گئی. اب وہ جو تجلی جو ہوئی تو اس خوشی کے اندر سانس اتنی تیزی سے زور سے چھوڑا پسلی ٹوٹ گئی پسلی کی ہڈی. اس سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور اس نے ہڈی کو جوڑ دیا خود ہی زخمی کیا خود ہی چھوڑ دیا. اور پھر فرمایا گیا کہ اب مرغے کا چوزے کا شوربہ استعمال کرو علاج بھی بتا دیا. اب انہوں نے اپنے شیخ کو بتایا تو جناب کا اہتمام کیا گیا پھر چوزے کا شوربے کا کہاں مجاہدہ کا کھانا کہاں. پھر تو اس طریق کے اندر بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں تو یہ وارد جو ہے غیر اختیاری ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ بندے کے اختیار تو ہوتا نہیں لیکن بار مرتبہ بندہ منتظر ہوتا ہے اور مستعد ہو کے بیٹھتا ہے لیکن ورود نہیں ہوتا. اور اکثر اوقات ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ خیال بھی نہیں ہوتا اس کو کوئی دولت آنے کا وقت ہے اچانک پیش آ جاتا ہے. یہ اللہ کا عجیب نظام. وجہ اس اچانک آنے کی یہ ہے کہ اگر بندے کے اختیار سے نزول ہوا کرتا تو بندہ اپنی استعداد اور قابلیت کو اس کا سبب سمجھ کر ان کا مدعی نہ بن جائے. دعوے کی شان آ جائے گی. میں نے تو کیا ہے, اب تو ملنا چاہیے. وہی اس فریق کے اندر تو عبد بننا ہے. عبدیت یہ ہے غلامی, غلام کا استحقاق نہیں ہے. ہم آج کل نوکری کے زمانہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ملنا چاہیے, کام کیا ہے مزدوری ملنی چاہیے. غلام کہتا ہے کام کیا ہے, مالک کی مرضی ہے, دے گا تو اس کے احسانہ دے تو قصور نہیں. اس کا دعویٰ نہیں ہوتا, اور نوکر کا دعویٰ ہے کہ میرا آپ کا اگریمنٹ ہے, مجھے ملنا چاہیے. کام بڑھایا ہے زیادہ پیسے ملنے چاہیے, کام بدلا ہے اور تنخواہ ہونی چاہیے. تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے استعداد قابلیت کا, اس کا سبب سمجھ کر مدعی نہ بن جائے. اس لیے اللہ پاک بعض کا ایک مدت تک کچھ نہیں ہوتا لگا رہا, بعض اچانک ہو جاتا. اور یہ خیال کرے کہ میں بسبب اپنی استعداد کی استحال ہوں, یہ دعویٰ و پندار اس کی ہلاکت کا باعث نہ ہو جائے. اللہ خود تربیت فرما دیتے ہیں کہ کبھی روک لیتے ہیں, کبھی دیتے ہیں, کبھی ہیں. اور مولا تعالی شان سے غافل ہو کر عجب میں مبتلا, یہ تربیت ہے. ان واردات کی مثال تو ہدیہ و تحفہ کسی ہے, حق تعالی جب چاہے اپنے فضل سے متوجہ ہو جائے اور بندے کے دل پر یہ ہدایہ بھیجے. آگے فرماتے ہیں سالک کو اپنی واردات کا بیان کرنا بجز اپنے شیخ مرشد کے نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ یہ دل میں اس کی تاثیر کم کر دے گا اور اپنے پروردگار کے ساتھ سچائی سے روک دے گا. بعض اوقات جب یہ واردات ہوتے ہیں تو ہر ایک سے بیان کرتا پھرتا ہے, یہاں منع فرمایا. اس طریق کے اندر سالک جو ہے جو اپنی اصلاح کے لیے کسی مرشد سے کسی پیر سے تعلق جوڑا ہوا ہے اور اس کے بتائے ورد کر رہا ہے, اس پر جو واردات ہوں گی یہ اس کو اخفاء میں رکھے بجز اپنے مرشد کے. تو سالک کا اپنی واردات کا بیان کرنا بجز اپنے شیخ مرشد کے نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ یہ دل میں اس کی تاثیر کم کر دے گا, اپنے پروردگار کا سچائی سے روک دے گا. اس کے فائدے مطلب لگتا فرماتے ہیں سالک کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے واردات احوال قلبیہ اپنے شیخ بجز اپنے شیخ کے کسی سے بیان کرے, اس لیے کہ بیان کرنے سے نفس خوش ہوتا ہے. اس لیے نفس خوش ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بزرگی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے. اور نفس جب خوش ہوا تو نفس کی صفات مضمون کو قوت پہنچتی ہے اور اس سے اس وارد کی تاثیر کم ہو جائے گی. یہ ہے پیر, یہ ہے تصفیہ دل کا, یہ ہے تزکیہ نفس کا. یعنی پیر یعنی یہ ایسے بوڑھے ہیں جنہوں زندگی کا حصہ گزارا ہے, نفس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے, نفس کو مغلوب کیا ہے, شیطان سے مقابلہ کیا ہے, اس کو زیر کیا ہے, یہ اس فن کو جانتے ہیں. اس لیے اپنے مریدین کو جنہوں نے ارادہ کیا اپنے دل کی اصلاح کا اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے ترتیب پر چل رہے ہیں, تو ان کے لیے پھر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا. اب آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ایک چیز نہیں آئی ہے میں بیان کروں, اس بیان میں نقصان کیا ہے؟ کہ نفس خوش ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بزرگی بڑائی ظاہر ہوتی ہے. جب نفس خوش ہوا نفس کی صفات مضمومہ کو قوت پہنچی, پھر عود کی آئے گی, واپس آئے گی, اس وارد کی تاثیر کم ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کی تاثیر کا خلاصہ تو یہی تھا کہ وارد قلب پر غالب ہو کر نفس کی سرکشیت انانیت کو پارا پارا کر دے. اصل تو یہ تھا کہ دھیان اس کی طرف جائے, اس جو قوت آئی ہے وہ انوارات ہے جو بھی چیز ہے اس کی جو ہے وہ آئی اس لیے ہے کہ نفس کی قوت کو پارا پارا کرے, انانیت کو پارا پارا کرے. جب اس کو قوت پہنچے گی تو وارد کی تاثیر خود کم ہو جائے گی. یہ جو بیان کیا ہے اس نے ہے، نفس کو قوت مل گئی نا، ہاں اب دراغی بات کہ یہ خوش ہو رہا دیکھ کے، اس سے کیا ہوگا تاثیر کم ہو جائے گی، اور جب نفس کی صفات مذمومہ کو قوت ہوگی پھر اپنے رب کی سچائی کے معاملے کو یہ روک دے گا. اس لیے کہ رب کے ساتھ سچائی کا معاملہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت اپنے رب کے سامنے دبا رہے، اور خشوع ابدیت کی کیفیت کو کسی کے ساتھ سے نہ دے، اور جب وارد کو بیان کر دیا اس سے نفس میں بڑائی، اپنی بڑائی اور دوسرے کے قلب میں معلوم ہو کر انشاء اور خوشی پیدا ہوئی، ابدیت کا رہی وہ خوشو کی شان جاتی رہی، جب یہ شان مفقود ہوئی تو رب کے ساتھ سچائی کا رہی. تو اللہ سے مانگے اللہ ہماری بھی دلوں کی ایسی ہی صفائی فرما دے، ہمارا دل بھی ان رضائل سے پاک ہو جائے، ہمارے دل کے اندر بھی یہ صلاحیت آ جائے، یہ قوت آ جائے کہ نفس کی انانیت ٹوٹے، یہ نفس جو غلبہ کر کے ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی رضا والے اعمال سے روک دیتا ہے، راستے سے پھسلا دیتا ہے، اس کی قوت ٹوٹے. اس کی قوت ٹوٹے گی جب مقصود ہمارا اس ذکر سے اس ورد سے یہ ہوگا، تو انشاءاللہ پھر اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے. اس لیے یہاں کہا جاتا ہے اپنے مربی شیخ کے ساتھ رابطہ قوی رکھیں، اور اپنے اندر کے یہ سارے باطنی حالات بھی صرف اپنے شیخ مربی کو بتاتا رہے، وہ پھر سنبھالتا رہے گا، وہ طریقے بتاتا رہے گا. اللہ ہمیں بھی صحیح شعور عطا فرما دے. تو بھائی اسی کے لیے ہماری یہ ذکر کی مجلس ہے، یہ ذکر بھی اس لیے ہے، یہ ورد ہے جس پر واردات جب اللہ چاہیں گے وارد ہو یا نہ ہو، ہمارا اصل مقصود اس ورد سے یہ ہے، اس ذکر سے یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی قوت آئے کہ نفس کی قوت ٹوٹے، شیطان کے بچنے کی ہمت ملے، شریعت پر چلنے کی صلاحیت ملے. تو اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی مشق ہے، دل کے اندر چھپ کے چھپ کے اللہ کو یاد کرنا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرنے، اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ وہ پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ پاک خود فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے نفس کو توڑنے کی، اس کو مغلوب کرنے کی، شیطان کے دعوت سے بچنے کی، ماحول کی فضاؤں سے بچنے کے لیے، اس کے لیے جو ہے اللہ کے نام کو تنہائی میں بیٹھ کر دل میں رچا لیں بسا لیں. جب اللہ کے نام کو دل میں رچائیں گے بسائیں گے اور ہمارا مقصود یہ ہوگا، تو یہ پھر ذکر سے دل کی توجہ مذکور کی طرف رہے گی، یعنی اس کی اطاعت کی طرف رہے گی، اس کی نافرمانی سے بچنے کی طرف رہے گی. اور یہ اللہ کا نام جو ہے فتبارہ قسم ربی کا فرما رہے ہیں بڑا متبرک نام ہے. تو مبارک نام جو ہے یہ دل پر نقش کر لیں، تصور سے دل پر لکھ لیں لفظ اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور تصور سے دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے۔ تو اللہ سے مانگے، جو اس ذکر سے مقصود ہے، دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ، اور تصور سے تھوڑی دیر اس کی تکرار کی مشق کریں، اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر مشق کریں۔ اللہ
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا نعم سكت ربك وصاف فرمادي يا الله مسكت محبة وطاف فرمادي يا الله مسكت محبة یا اللہ اپنے سچے تعلق سے، یا اللہ اپنی سچی معرفت سے ہمارے دلوں کو منورت فرما، یا اللہ وہ ایمانی طاقت عطا فرما، وہ تقوی عطا فرما، وہ طہارت عطا فرما، دنیا کو پورے دن میں چلنے والا بنا دے، یا اللہ وہ تقوی عطا فرما، یا اللہ وہ ایمانی حرارت عطا فرما جو ہم کو ہر قسم کی معصیت، یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہم کو بچائے، آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا عملہ فرمو، یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا عملہ فرما، یا اللہ تمام اخلاق رضیہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارا ظاہر بھی اچھا بنا دے، ہمارا باطن بھی اچھا بنا دے، درم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ پوری سنتوں پہ چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین. اللہم نسألک من خیر ما سألک من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، المستعان وليك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، آمين يا رب العالمين. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين برحمته.